پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر کہا کہ تم آسمان کی طرف دیکھو تو صحیح، تم موزے مانگتے ہو، آسمان کو دیکھو کہ آسمان سے پانی آتا ہے، ہوتا کیفا خرجنا بہی، پھر ہم اس کے ذریعے نکالتے ہیں نباتا کل شعین، ہر قسم کی نباتات جو ہے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ پانی کے ذریعے جو ہے ہم نکالتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کا ذکر کر رہے ہیں کہ پیچھے کہا نا کہ انسان کو پیدا کیا ایک جان سے، اور پھر کیا ہے کہ انسان کی ضرورت کے لیے کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، کہ پانی ایک ہی پانی آتا ہے، زمین بھی ایک ہی ہوتی ہے، لیکن زمین سے ہوتا کیا ہے، فاخرجنا بہی نباتا کل شئی، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جو ہیں مختلف قسم کی نباتات کو، پودے، پھل، پھول، سبزہ، ہریالی، درخت، ان چیزوں کو پیدا کرتے ہیں، فاخرجنا منہ خضرن نخرجو، پھر ہمیں اس کے ذریعے نکالتے ہیں سبزہ، ہرے بھرے کھیت، درخت، اور پھر ان درختوں میں، ان سبزے میں کیا لگتا ہے، نخرجو منہ حبم متراکبا، پھر ان پر تہ بر تہ چڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں ہم، حبم متراکبا، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ ان کی پرورش کا ذریعہ بنتا ہے، زمین جو ہے وہ ذریعہ بنتا ہے ان کی پرورش کا، ان کو نمو دینے کے لیے، نشو نما کے لیے۔ تو اس کے بعد یہ نباتات جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ غلہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھ دیتا ہے۔ تو پہلے کیا ہوتا ہے، خضرن یعنی سرسبز ہوتا ہے، پھر اس سے کیا نکلتا ہے، حبا متراکبا، یعنی دانہ ایک ہوتا ہے پر دانے پر دانہ جمع ہوا ہوتا ہے، دانے پر دانہ سوار ہوتا ہے۔ تو یہاں صرف گندم کی ایک دانے کی مثال دی ہے، لیکن اس سے ہر طرح کا دانہ مراد ہے، وہ مکئی کا دانہ ہو، وہ جوار کا دانہ ہو، کسی قسم کے بھی جو کارن ہے، جو بھی دانے ہیں، وہ چاول کا دانہ ہو، آپ دیکھیں چاول کو آپ دیکھ لیں یا گندم کو دیکھ لیں، کسی چیز کو بھی دیکھ لیں، کیسے دانے کے ساتھ دانہ جڑا ہوا ہوتا ہے نا، ایک دانے سے اللہ کیا جو ہے وہ کاریہ کری جو ہے وہ دکھاتا ہے۔ تو یہ کام جو ہے کون کرتا ہے کہ ایک بوئے ہوئے دانے پر سینکڑوں دانے جو ہیں وہ نکل آتے ہیں، اور وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے ایک پر ایک سواری کر رہا ہے نا۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ تَلِيهَا، اور پھر کھجور کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر کیا، غلے کے بعد جب پھلوں کا ذکر کیا تو کھجور کا، کو کیوں، اہل عرب جو تھے ان کے ہاں کھجور کے پھل کو بڑی اہمیت اور حیثیت حاصل تھی، اور اس کے کھجور کا ذکر کر کے ساتھ ہی کیا کہا کہ اس کے درخت سے، من تلیہا یعنی اس کے گابے سے کیا نکلتا ہے، قنوان دانیتن، اللہ رب العزت جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ شگوفوں سے جو ہیں وہ شگوفے اس کے ایسے ہیں کہ جھکے ہوئے ہیں، یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہیں ایسے گچھے بنا دیتا ہے کھجور کے کہ وہ جھکے ہوئے ہیں، یعنی پہلے آپ دیکھیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، گٹھلی تھی، پھر اسے وہ درخت بنا، پھر اسے وہ گابا یعنی وہ خوشہ اس کا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کھجوریں جو ہیں اس پر اب نکلیں گی اور کھجوریں بننے لگتی ہیں۔ کبھی آپ عرب کے علاقے میں گئے ہوں اور آپ دیکھیں درختوں کو اور کھجوروں کے، جب کھجوریں نکلتی ہیں، لگتی ہیں اس پر، تو اس وقت دیکھیں درخت کی کیفیت کو، اور اس کا انداز جو بدلتا رہتا ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ قنوان یعنی گچھے، دانیت جھکے ہوئے یعنی کھجوروں کی شاخیں جو ہیں وہ پھلوں کے گچھوں سے جھک رہی ہوتی ہیں۔ وَجَنَّاتِ مِنْ عَنَابٍ، پھر انگوروں کا ذکر کیا، عربوں کے ہاں انگوروں کو بھی بڑی خاص اہمیت حاصل تھی، وہ جب باغ باغیچے بناتے تھے تو ارد گرد انگوروں کی جو ہیں وہ انگوروں کی بیلیں چڑھا دیتے تھے، وہ ان کی حفاظت کا ذریعہ بھی بنتی تھی اور حسن کا ذریعہ بھی بنتی تھی، یعنی اندر لمبے لمبے درخت لگاتے تھے، سائڈوں پر کھجوروں کی سائڈوں پر انگوروں کی بیلیں چڑھا دیتے تھے، اور بیچ میں جو زمین ہوتی تھی اس کو زراعت کے لیے رکھتے تھے، تو بڑے حسین ان کے باغ کے مناظر جو تھے پیش کرتے تھے، حسین مناظر۔ تو یہاں پہ انگوروں کا ذکر کیا، جنات من عنابن، تو عنب نہیں کہا، عناب بہت سے انگور، والزیتون اور زیتون کے پھل کو بھی ان کے ہاں بڑی اہمیت حاصل ہے، والرمان اور پھر انار، اور آپ دیکھیں कि अंगूर भी एक पर एक चढ़ा हुआ होता है, और आप अंजीर को देखें तो अंजीर के रंग भी मुख्तलिफ होते हैं, और इसके अलावा यानी अगर आप एक अंजीर पर दूसरा अंजीर रख दे पता नहीं चलता, एक उठाएं और दूसरा मिलते जुलते होते हैं ना। अंगूर की बात हो, रंग मुख्तलिफ है, आपको सब्ज भी नजर आते हैं और कैसे नजर आते हैं, रेड भी नजर आते हैं और कैसे नजर आते हैं, पर्पल भी है ना, मुख्तलिफ रंग के नजर आते हैं। इसी तरह जैतून भी आपको मुख्तलिफ रंग के, कौन कौन से रंग के आपने ऑलिव खाए हैं अब तक, ब्लैक और ग्रीन खाए हैं, ठीक है। वर्रुमान और अनार, अनार कितने रंग के खाए हैं, व्हाइट एंड रेड। उनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा भी और मीठा भी। तो और कैसे दाने कैसे होते हैं, कभी अनार को आप खोल कर देखें कितना खूबसूरत एक दाने पर दूसरा इसके साथ जड़ा हुआ होता है, क्या मोती किसी ने जो है वो मोतियों से माला जो है वो परोई भी होगी ना, जैसे सितारे नहीं एक से एक साथ लगा हुआ और जगमग जगमग करते हैं, एक से एक दाना जुड़ा हुआ और ऐसे यानी कैसे जगह उनकी बनी हुई होती है। ये है हब मुतराकिबा मुश्तबे हों वगैरह मुताशाबे के, ये एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं, यानी शक्लें इनकी मिलती हैं अनार की, है ना, अनार जो है रेड है या फिर जो है वो व्हाइट है मिल रहा होता है, अंगूर है सब्ज है या फिर जो है वो जो है वो रेड है या वो ब्राउन से या जो भी कहें, इसी तरह ऑलिव है अनार है, यानी मुख्तलिफ रंग भी हैं, मिलते जुलते भी हैं रंग में साइज में मिलते हुए नजर आते हैं। वह गैर मुताशाबे और इनकी खसूसियात जुदा जुदा भी हैं, यानी बाहर मिलते हुए होते हैं लेकिन खाते हैं तो कोई खट्टा होता है कोई मीठा होता है ना, टेस्ट उनका मुख्तलिफ होता है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर क्या बात बताते हैं कि एक पानी से अल्लाह ताला ने ये अपनी कुदरत के क्रश में तुम्हारे सामने जो है वो खोल कर रख दिए हैं कि किस तरह होता है ये सब कुछ। उन्जुरू देखो इला समरे ही इसके फल की तरफ, इजा असमरा वयने जब ये पकता है, इसके पकने की कैफियत को देखो, वयने ही जब वो पक जाए उसको देखो। यहाँ पे अल्लाह ताला लोगों को मुतवज्जो करते हैं, कहते हैं लोगों आंखें तो खोलो, तुम खजूर के दरख्त के पैदा होने से लेकर इसके फूलने फलने और पकने तक के जो पूरे अनासिर हैं जो पूरा उसका जमाना है उसको देखा करो, उससे गौर किया करो, तुम अंगूरों को देखा करो, तुम अनारों को देखा करो, तुम जैतून को देखा करो और तुम खजूरों को देखा करो कि किनवानुन दानियतुन के गुच्छे हैं ये फलों के, जो जिससे टहनियां जब दरख्तों पे फल लगता है तो टहनियां झुक जाती हैं। अब फल लगा था तो वो तो ऊंची हो जानी चाहिए थी, है ना, मैं सही बात कह रही हूँ कि फल लगने पर टहनियां ऊंची होनी चाहिए थी, सही बात नहीं है ना, क्योंकि ऊंची नहीं होनी चाहिए थी, वजन ज्यादा जब हो गया, अब वो तो अल्लाह ताला ने पूरी कुदरत और कायनात को इंसान के लिए पैदा किया है, वो झुक जाती हैं ताकि इंसान उसको तोड़े और फिर खा ले, पहले वो उठी हुई होती हैं, फल लगता है और उस रस से जब भर जाती हैं पकती हैं उतनी उतनी झुकती जाती हैं, और हत्ता के जब फल नहीं लगता तो दरख्त साया देता है, उसके पत्ते उसकी शाखों से हम मुख्तलिफ काम लेते हैं, फिर जब फल फूल उस पर आ जाते हैं तो फिर उसे इंसान जो है उसे खुराक का काम लेता है। और एक दूसरी अहम बात है कि अगर अल्लाह ने सिर्फ दाने ही पैदा किए होते हब्बम मुतराकिबा, सिर्फ अजनास गंदम गेहूं और बाजरा और मकई और जवार यही पैदा की होती तो, और चावल वगैरह यही बहुत कुछ था, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं तुमने उस रब को तुम पहचानते नहीं हो जिसने तुम्हारे लिए मेवा जात पैदा किए, फ्रूट समरात, और ये तो ये जो फ्रूट होते हैं जो फल होते हैं ना भी खाए तो इंसान जिंदा रह सकता है, ये तो लग्जरी लाइफ है ना, ये एक हुस्न है। आप मेहमान आते हैं खाना देते हैं ड्राई फ्रूट की और ट्राइफिल की और दीगर चीजों की जरूरत तो नहीं होती, ये लज्जतों पर इजाफा है, ये मजे हैं, ये तफरीहात के समान इंसान अल्लाह ने पैदा किए और क्यों पैदा किए, तुम गौर नहीं करते, तुम मौजा मांगते हो, तुम गौर तो करो, کیا کہا؟ انظرو، آنکھیں کھولو، دیکھو، ہر شاخ ایک معجزہ ہے، ہر پھول ایک معجزہ ہے، ہر پھل ایک معجزہ ہے، چھوٹی سے چھوٹی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قدرت کے کارخانے میں نکمی ہو، ہے نا؟ کوئی چیز جو ہے وہ نکمی نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں، ہر پھول اور ہر پھول کی ہر پتی اللہ کی عظیم قدرت اور حکمت کی جو ہے وہ اس کا اظہار کرتی ہے، اللہ کی رحمت اور اس کی ربوبیت جو ہے اس کی معرفت دیتی ہے. اور یہ انسان کی عجیب بدقسمتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، میوزیم جاتا ہے، وہ ہڑپا اور موہنجو داڑو میں جاتا ہے، ہے نا، اور کیا جاتا ہے، ان کھنڈروں سے، وہ اثار قدیمہ سے، وہ کہتا ہے کوئی ٹوٹا ہوا مٹی کا پیالہ مل جائے، کوئی مرتبان مل جائے، تو اس تہذیب کے آرٹ کو اور اس کے مذہب کو معلوم کرے، ہے نا. وہ سیاحت کرتا ہے اور میوزیم میں جاتا ہے، لیکن عجیب اس کی بدذوقی ہے کہ کائنات کی پتی پتی پر، پھول کی پتی پتی پر، درخت کی پتی پتی پر، اور ہر پھل کے اوپر اللہ نے اپنی حکمت کے جو دفاتر رقم کر دیے ہیں، اللہ کی کاریگری کے جو نشان ہیں، جو اللہ کی کاریگری کی صنائی کی جو پہچان ہے، وہ انسان کو جو ہے وہ نظر نہیں آتی. کہا انظروا الی ثمرہ، کہ تم جو ہے اس کے پھلوں کی طرف دیکھو، اذا اثمرا، کہ ان کا پھل آنا، وینئہ، اور پھر اس کا پک جانا. آپ دیکھیں کہ آپ دو چار دن پہلے اگر آپ کے باغیچے میں کوئی باغات ہیں، یعنی باغیچے میں باغیچہ ہے، آپ کے پاس باغات ہیں اور پھلوں کے درخت ہیں وہاں پہ، آپ پھل کو توڑ کر دیکھیں، جب کچا ہوتا ہے تو بد ذائقہ ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، کھٹا ہوتا ہے، دو چار دن بعد آپ دیکھتی ہیں تو جب رس سے بھر جاتا ہے تو میٹھا، رسیلا، بڑا لطف اور لذت دیتا ہے. تو یہ ہے اس کے پھل کو دیکھو. آپ لوگ جاتے ہیں یہاں پہ، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ گھومنا پھرنا، لیکن یہ کیا ہے کہ کیا ایپل، ہاں، یعنی اسٹرابیری کے لیے یا ایپل پکنگ کے لیے جانا ٹرپ پر، وزٹ پر، اپنے بچوں کو لے کر جانا، یہ اور صرف پھل توڑ کر کھا نہیں لینے چاہیے، کیلا کھا کر چھلکے پھینک نہیں دینے چاہیے. اورنج کے باغات میں جب جائیں، اور جس بھی باغات میں آپ جائیں، تو ضرور اللہ کی قدرت کی جو صنائیاں ہیں ان پر غور و فکر کیا کریں، سوچا کریں کہ یہ سب کچھ جس رب نے بنایا ہے اور پھر مجھے بھی بنایا، تو یہ اللہ ایسے ہی اللہ نے بنا دیا، اللہ ضرور پھر ان کو ختم کر کے حساب کتاب لے گا. تو یہ وہی باتیں ہیں، ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں ایک ایسی قوموں کے لیے، قوم کے لیے جو ایمان رکھنے والی ہے. آپ غور کریں، ایک لنک ہے، پہلے کہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، کس آیت میں کہا، آیت نمبر، زور سے بولیں اور جلدی بولیں، 96 میں کہا، یہ پوری کائنات کا نظام تقدیر العزیز العلیم کا ٹھہرایا ہوا ہے نا. پھر آیت 97 میں کیا کہا، لقد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. پھر قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون، کون سی آیت میں کہا، یعنی پہلی میں قدرت کا ذکر، پھر علم کا ذکر، پھر فقہ اور سوچ بچار کا ذکر، تدبر کا، اور پھر آئی بات ایمان کی طرف. ایمان کی بنیاد بنتا ہے علم، علم پر تدبر، اور یہاں پہ کہا ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، کہ لوگوں کائنات کے علم سے تم جو ہے وہ تقدیر العزیز العلیم کا پتہ معلوم کرو. جس رب نے یہ ساری کائنات تمہارے لیے سجائی، پھر وہ تمہارے لیے نبوت اور کتب کا سلسلہ کیوں جاری نہ کرتا؟ یہ تمہارے زندگی گزارنے کے جو سامان تھے، جب اللہ نے وہ تمہیں دے دیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے روح کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری آخرت کا بھی تو کوئی سامان دینا تھا نا. تو پھر کون سی قوم ایمان لائے گی؟ وہ قوم جو کہ ایسی قوم جو علم رکھتی ہے، جو غور و فکر کرتی ہے، تو پھر وہ پکار اٹھتی ہے کہ اے میرے رب تو نے یہ جو کچھ بنایا ہے، اے میرے رب تو نے اس کو جو ہے وہ ناکام یا پھر ایسے ہی ابس یا فضول جو ہے وہ نہیں بنایا، بلکہ یہ ساری جو تیری تخلیق ہے اس کے بنانے میں جو ہے وہ ایک کوئی حکمت ہوگی. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا سورۃ آل عمران میں بھی، آیت نمبر 190، کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب لآیات لأولی الالباب. یہ پوری جو زمین آسمان کا نظام ہے یا پھر رات اور دن کا اختلاف ہے, تو اس پر عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے. عقل مند کون ہے؟ جو غور و فکر کرتے ہیں, جو ذکر کرتے ہیں, جو تفکر کرتے ہیں, اور پھر کیا کہتے ہیں, ربنا ما خلقت هذا باطلا. تو غور و فکر ان کو ایمان تک لے کے جاتا ہے, اور ان کا ایمان ان کو لے کے جاتا ہے سبحانک فقنا عذاب النار. آیت نمبر پھر اس کے بعد 191 اور 192 اور آگے تک, یعنی کائنات کا غور و فکر انسان کو ایماندار بنا دیتا ہے, وہ مومن بن جاتا ہے, وہ ایمان لے آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ یہ معجزات مانتے ہیں اور یہ کائنات کے اندر بکھرے ہوئے معجزات ان کو نظر نہیں آتے, اگر یہ ان معجزات کو دیکھتے تو یہ ایمان لے آتے, لیکن انہوں نے کیا کیا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ. انہوں نے بنا دیے اللہ کے شریک, ان کو شریک بنایا, شُرَكَاءَ الْجِنَّ, جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا. کچھ لوگ کیا کرتے تھے, وہ خدائی میں جنوں کو بھی شامل سمجھتے تھے کہ انسانوں کی قسمتوں کو بنانے میں اور بگاڑنے میں کچھ اور ہستیاں بھی شامل ہیں, جیسے بارش کا دیوتا یا دولت کا دیوتا. تو اس کے علاوہ ان کی ایک اور جو ان کا غلط عقیدہ تھا اہل مکہ کا, دوسری قوموں کا, وہ کیا تھا کہ یہ جو جن ہیں یہ بھی جو ہیں وہ خدائی میں شریک ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا. وَخَلَقَهُمْ, کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وَخَلَقَهُمْ, اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. وَخَرَقَ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ, اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دی. یعنی اہل عرب نے جو ہے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا, اور پھر کیا کیا کہ وہ کیا کرتے تھے, وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے, ہے نا. مشرک قوموں کی طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کا سلسلہ نسب چلایا, دیوتا جو تھے خود سے انہوں نے اپنے وہم سے ایک نسل بنا دی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کو چاہتا ہے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیتے ہیں بغیر علم, بغیر علم کے. سبحانہ وتعالی ما یصفون, پاک ہے, اعلیٰ ہے اس چیز سے, ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے عمل کا اصول دیا جا رہا ہے, یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں, شرک سے نکل کر توحید کا راستہ اختیار کرو, اس اللہ کی بزرگی اور پاکی بیان کرو جس اللہ نے اس کائنات کو جو ہے وہ سجایا ہے. تو یہ آیات جو ہیں یہ ہمارے سامنے پھر کیا اصول رکھتی ہیں کہ اللہ ہی ایک ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے, انسان کو, آسمان کو, زمین کو, اور اس کے اندر ساری چیزوں کو. تو اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے. اور اس زمانے میں مکہ کے مشرک جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے, ہے نا, دیوی اور دیوتا کی, پھر جنوں کی پناہ بھی مانگتے تھے. اور آج کے دور میں بھی لوگ جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں اپنے جیسے انسانوں کو, انسانوں سے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے مشکل کشا ہیں, وہ داتا ہیں, وہ ان کو بیٹا دیں گے, وہ ان کو روزی دیں گے, جاب دلائیں گے, مسائل سے نکالیں گے. یا پھر کیا کرتے ہیں آج کے دور میں انسان, اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں. تو ہر طرح کے شرک جو ہے اس کی بے کنی کر کے, اس کو ختم کر کے, اس کی جڑ کاٹ کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا کہو, سبحان اللہ, کیا کہو, اللہ تعالی. اور لوگ کیا کہتے ہیں, اللہ میاں, ہے نا, اللہ میاں, اللہ کے اتنے اچھے اچھے نام, اسماء الحسنہ, حسنہ, اچھے نام, اللہ کو اس کے اچھے ناموں سے پکارنا چاہیے. اور ہم اللہ کے ان ناموں, یعنی اللہ رحیم, اللہ کریم, اور سبحانہ ہوا تعالی, ہم بجائے اس کے کہ یہ کہیں ہم کہتے ہیں اللہ میاں. اور عادت ہوگی یہ کہنے کی اور سننے کی نا, تو ہمیں ان چیزوں سے باہر نکلنا چاہیے, اپنی گفتگو کو توحید کا رنگ دینا چاہیے. توحید کی عجیب شان ہے کہ جب انسان توحید پرست بنتا ہے ہر چیز میں, پھر وہ آ جاتا ہے, حتیٰ کہ دوائی بھی جب کھاتا ہے نا, تو کہتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ اس میں شفا دے دے گا. وہ یہ نہیں کہتا کہ دوائی شفا دے گی یا یہ ڈاکٹر شفا دے گا, وہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ اس دوائی میں شفا دے دے گا, یا وہ کہتا ہے کہ یہ ڈاکٹر جو ہے نا اس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے. جب وہ گاڑی چلاتا ہے وہ یہ نہیں کہتا میں ایک گھنٹے میں یوں چٹکی بجا کے کہتا ہے کہ میں آپ کو جو ہے وہ نیاگرا فال لے جاتی ہوں لے جاؤں گا, نہیں, وہ کہتا ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اتنی دیر میں جو ہے نا وہاں پہنچ جائیں گے. تو بات گاڑی چلانے کی ہو, اسی طرح وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ جو ہے وہ زیبرا چاول بہت اچھے ہیں, اور کون سے چاول بہت اچھے ہیں, ٹلڈا اور کون سے اچھے ہیں, زعفرانی چاول. وہ یہ نہیں کہتے کہ ان چاولوں سے بریانی بڑی اچھی بنتی ہے, میں بہت اچھی بناتی ہوں پر زیبرا چاولوں سے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے میں جو ہے نا یہ کام کر لیتی ہوں. تو یہ ساری یعنی میں, وہ اپنی میں کو بھول جاتا ہے اور ایک اللہ کی جو ہے وہ اطاعت میں اور ہر چیز میں, اس کی گفتگو میں, اس کے عمل میں, اس کے رنگ اور ڈھنگ میں, اس کے چلنے پھرنے میں, لینے دینے میں, اٹھنے بیٹھنے میں عاجزی اور انکساری آ جاتی ہے, کیونکہ وہ ایک اللہ کی پوجا کرتا ہے. درختوں میں کیا عاجزی آئی تھی, تنوانندانیتن, اور افسوس کے انسان کو جب پھل لگتا ہے, پھول لگتے ہیں, جب دولت ملتی ہے, جب اولاد ہوتی ہے, اولاد لکھ پڑ جاتی ہے, گاڑی ملتی ہے, گھر ملتا ہے, انسان اکڑنے لگتا ہے, کبر کرتا ہے, علم ملتا ہے, بعض اوقات تھوڑا تھوڑا بعض لوگوں کو علم ملتا ہے وہ غرور کا شکار ہو جاتے ہیں, وہ باقیوں کو بڑی حقارت سے دیکھتے ہیں, لیکن جوں جوں علم بڑھتا جاتا ہے, جوں جوں ان کو سمجھ آتی جاتی ہے, اتنا ہی انسان کے اندر عاجزی آتی چلی جاتی ہے. تو اصل بات کیا ہے, جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھکے ملتے ہیں, صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, شرک نہیں کرنا چاہیے, توحید پرست بننا چاہیے. بدیع السماوات والارض, وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا, یہ سارا کچھ تو اسی نے بنایا. انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ, پھر کیوں کر ہو سکتا ہے اس کے لیے بیٹا, کیسے ہو سکتا ہے اس کا کوئی بیٹا جبکہ اس کی کوئی شریک زندگی ہی نہیں ہے. ولم تکن له صاحبہ, اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے, کیسے اللہ کی بیٹیاں اور بیٹے تم نے بنا لیے. سورۃ اخلاص میں توحید کا جو ہے وہ بہترین اظہار ہے, اور وہ بھی شرک کی جڑ کاٹتی ہے. بڑی مختصر سی صورت ہے لیکن بڑا خوبصورت مضمون بیان کرتی ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ, ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا. تو جو بھی چیز ہے کس نے پیدا کی, اللہ نے پیدا کی. سورۃ ملک آیت 14 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ, کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا. تو سب کچھ اللہ نے بنایا ہے. کیسے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بت نے اور فلاں جو ہے وہ دیوی نے اور دیوتا نے اور فلاں جن نے, یعنی دوسروں کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک ٹھہراتے ہیں. واہ واہ بکل شیئن علیم, اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. پیدا بھی اسی نے کی, بنانے والا بھی وہی, اور علم بھی اسی کے پاس ہے. ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے اللہ تمہارا رب. لوگوں کہاں کھوئے ہوئے ہو, کن باتوں میں الجھے ہوئے ہو, کیوں شرک کرتے ہو, کیوں بدعتیں کرتے ہو, کیوں اپنی خواہشات کی پوجا کرتے ہو, کیوں پریشان ہو کہ اگر مغرب کو نہ پوجا, مغرب جو ہے اس کے آگے ہاتھ باندھ کر میں کھڑا نہ ہو گیا تو پھر میری کرسی چلی جائے گی. کیوں کشکول لیے ہوئے پھرتے ہو, کیوں اپنے جیسے انسانوں سے یہ سمجھتے ہو کہ ہماری قسمت کو یا بنا دیں گے یا بگاڑ دیں گے. ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے اللہ تمہارا رب جس نے یہ سب کچھ بنایا, جو پچھلی آیتوں میں آپ پڑھ چکے. لا الہ الا ہو, نہیں کوئی معبود مگر وہی, جتنی آیتیں آپ نے پیچھے پڑھی ہیں ابھی آج کے سبق میں, تو اس کا نچوڑ کیا ہے, نہیں کوئی معبود مگر وہی ایک. ایک اللہ کے آگے جھکو, ایک اللہ کی بندگی کرو, ایک اللہ کا اپنے آپ کو نوکر سمجھو, ایک اللہ کی بندگی اور اطاعت میں اپنے آپ کو دے دو. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. لوگوں کیوں نہیں اللہ کی بندگی کرتے, بارش, آسمان, زمین, ستارے, سورج, چاند, رات, دن, یہ پھل, یہ دانے, پوری کائنات جس اللہ نے تمہارے لیے سجائی, تو اس اللہ نے کیا کہا تھا, اے انسان سارا کچھ تیرا, ساری خدائی تیری, ساری کائنات تیری, پر تو میرا, تیرا دل میرا. اپنے اس دل میں، اپنے اس دماغ میں اس کائنات کی محبت نہ بھرنا، میری محبت بھرنا، میری اطاعت کا سبق یاد کرنا اور میرے آگے اپنے آپ کو جھکا لینا. تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ پھلوں کو کھا کر، اس گندم سے پیٹ بھر کر، روٹی کا کیا ہی مزہ ہے، اور پھر جب ہاتھ کی ہو اور وہ بھی گرم گرم جب چولہے سے اترتی ہوئی آئے. تو جب یہ ساری نعمتیں جب تم استعمال کرتے ہو، دن میں تھک جاتے ہو، رات کو جا کے سو جاتے ہو سکون، پھر طاقت، پھر اگلے دن تم ہوشیار ہو جاتے ہو، پھر کام کرنے کے لیے تمہارے اندر طاقت ہو جاتی ہے، پھر کیوں نہیں اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر جو ہے وہ راضی کرتے؟ کیوں نہیں اللہ کی اطاعت کے آگے آج کا انسان اپنے آپ کو جھکاتا؟ کیوں کہتے ہیں کہ میں جو ہے میرا، میں چاہتی تو ہوں لیکن میرا دل نہیں چاہتا؟ کیوں انسان جو ہے پھر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ انسان کے اندر یہ جرأت اور جسارت کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ انسان اتنا ڈھیٹ کیوں ہو جاتا ہے؟ انسان سوچتا لمبی سوچوں میں کے تانوں میں کیوں جو ہے وہ غرق رہتا ہے؟ کیوں آگے بڑھ کر فوراً عمل نہیں کرتا؟ ایسا کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہے بڑی پرزور آتے، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ. جب اس رب کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ خالق، تم اس کی مخلوق، لوگوں فاعبدوہ اسی کی بندگی کرو. یہ ہے آرڈر کا صیغہ. کیا ہے مطلب اس کا؟ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دو، جوانی بھی اور پھر بڑھاپا بھی، زندگی کے ہر مرحلے میں. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی شادی کی تقریب میں ہیں اور پھر اس وقت جو ہے آپ جو ہے لوگ کہیں کہ بھی اتنی بھی کیا ضرورت ہے، آ جاؤ اب سب کے ساتھ آ کے بیٹھو، اب یہ پردہ اتار دو، اتنا بھی کیا مسئلہ بنا ہوا ہے نا، اور پھر آپ بھی وہی کرنے لگے، پھر ہم بھی وہی کرنے لگے، ہے نا. پھر کوئی بھی وقت ہو، خوشی کا وقت ہو یا غمی کا وقت ہو، پھر دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہوں تو یہ نہیں ہوتا کہ اچھا یہ تو دوست ہیں بہت دور سے ہیں اور پھر یہ چلے جائیں گے، چلو پھر نماز میں بعد میں پڑھ لوں گی، پھر یہ نہیں ہوتا، پھر نماز قضا نہیں کرتے کیونکہ فرض ہے، اس کو تو ادا کرنا ہے. پھر یہ نہیں انسان کہتا کہ میں نے جو ہے میں پردہ نہ کروں، میں اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ یبدینا، یعنی وہ ولا یبدینا زینتہن، کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرتی عورتیں، تو پھر ایسا نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا نا، لوگ مجھے بیکورڈ کہیں گے، ہے نا. پھر پیئر پریشر میں انسان نہیں آتا، پھر کیا کرتا ہے؟ فاعبدوا، اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے. مجھے اور آپ کو ضرور ان آیتوں پہ سوچنا چاہیے اور ان آیتوں سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے جب تک کہ آئندہ کے لیے یہ فیصلہ نہ کر لیں، یہ عزم نہ کر لیں کہ آج سے میری زندگی میں جو ہے صرف اور صرف اللہ کے احکامات کی حکومت ہوگی، آج سے میں کسی کے پریشر میں نہیں آؤں گی، آج سے میں کسی کی شکل کو نہیں دیکھوں گی کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، آج سے میں کسی کے بہلاوے میں نہیں آؤں گی، کسی کی چال میں نہیں آؤں گی، میں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کی فکر کروں گی، اور اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کی بندگی کی جائے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے. اللہ کو لوگوں وکیل بنا لو، دنیا وکیل بناتی ہے اور ہر شخص کہتا ہے وکیل بننا ہے، وکالت میں بڑے پیسے ہیں، ہے نا. جھوٹے سچے وکیل، اور پھر جب ایک وقت ایسا آتا کہتے ہیں وکیل اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہماری رسائی بس اتنی ہی تھی، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے اپنا وکیل بنا لو، اور مجھے جب وکیل بناؤ گے تو پھر کیا ہے کہ پھر جب سہارے جب ٹوٹ جاتے ہیں، جب سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، جب سارے سرے جو ہیں وہ ان کے رابطے منقطع ہو جاتے ہیں، تو اللہ سمندر کی تاریکیوں میں بھی اور خشکی میں بھی، خوشی میں بھی اور غمی میں بھی، ہر موقع پہ پھر اللہ جو ہے تمہارے کام آئے گا. اس کو اپنا وکیل بنا کر تو دیکھو. تو آئیے اللہ کو اپنا وکیل بنائیں، کسی سے نہ ڈریں. لا تدرک الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. وہو یدرک الابصار، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. تو یہاں پر جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے یہ بات فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات اتنی اہم ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان اپنی ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. انسان اپنی ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں لا تدرک الابصار، نگاہیں اللہ کو نہیں پا سکتی، نگاہیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. یہاں پہ تدرکہ کے معنی کیا ہیں؟ یعنی نگاہ میں دیکھنے کی قوت، ادراک یعنی پکڑ لینا، احاطہ کر لینا، پا لینا، اور ابصار بصر یعنی نگاہ دیکھنے کی قوت. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ساری مخلوقات، جن اور انس، فرشتے، حیوانات، انسان، ان کی سب کی نگاہیں بھی مل جائیں تو اللہ جل جلالہ اور اس کی شان کو نہیں دیکھ سکتی، اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو گویا کہ یہ اس کائنات میں کسی کی نگاہ بھی، بلکہ سب کی نگاہیں مل کر بھی اللہ کی ذات کا احاطہ جو ہے وہ نہیں کر سکتی. تو اسے جو ہے وہ کیا مراد ہے کہ دنیا میں، دنیا کی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. اور ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر یعنی انبیاء میں سے بھی کسی نے اللہ کو جو ہے وہ نہیں دیکھا، یعنی وہ اس کی تجلی تھی جو پہاڑ پر ہوئی تھی اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بے ہوش ہو گئے تھے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو دیکھا تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار، کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. اور یہ جو کہا کہ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَار، کہ اللہ جو ہے وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، تو اس سے کیا مطلب ہے کہ ساری جو دنیا ہے اور سب لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں کہ اللہ کی نظر میں ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو، سب کے عملوں سے جو ہے نا باخبر ہے. یہاں پہ اگر آپ غور کریں گی تو آپ اس بات کو محسوس کریں گی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پوری کائنات جو ہے وہ اللہ کے احاطے میں ہے، دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. یہ اللہ کی خصوصیت ہے کہ اس کو ذرے ذرے کا علم ہے، وہ ہر چیز کو اوپر نیچے آگے پیچھے بیک وقت ہر چیز کو جو ہے وہ دیکھتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ آپ صرف اپنے آگے کو دیکھ رہی ہیں، آپ کو پیچھے نظر نہیں آتا. میں صرف آپ کو دیکھ رہی ہوں، مجھے آپ کا، آپ کی پیٹھ یا پیچھے جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، اپنے پیچھے بھی نظر نہیں آ رہا ہے نا. تو یعنی ہمیں، ہم اس ہال کے اندر دیکھ رہے ہیں، اس کی اوپر کیا ہو رہا ہے، اس کے باہر کیا ہو رہا ہے، دوسرے کمرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کو سب کچھ بیک وقت جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، یعنی وہ لطیف ہے. تو لطیف کا مطلب کیا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، کے نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ باریک بھی ہیں. لیکن الخبیر کا مطلب کیا ہے؟ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ تمہیں سب کو جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے. بڑی خوبصورت ہے اس کی یہ تفسیر، یعنی وہ خبیر ہے، وہ تو تمہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن وہ لطیف ہے، یعنی لوگوں تم اس کو جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے، حواس کے ذریعے تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے. لیکن جب قیامت ہوگی، جب آخرت ہوگی، تو اس دن کیا ہوگا؟ اللہ کا دیدار ممکن ہوگا. وجوہ یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة، سورۃ قیامہ میں ہمیں ملتا ہے کہ اس دن انسان جو ہے وہ کیا کر رہا ہوگا، انسان پر وہ تازہ ہوں گے اس چہرے انسان کے، اور اپنے رب کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے. لیکن جو کافر ہیں وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے. کلا انہم ربہم یومئذ لمحجوبون، اس دن بھی وہ اللہ کے دیدار سے جو ہے وہ محروم رہیں گے. تو جنت کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت جو ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ کہ اللہ کا دیدار، اور پھر اس وقت جنت کی نعمتوں کی تکمیل ہو جائے گی. تو لوگوں، تم اللہ کو پاؤ، اللہ کی بندگی کرو. قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق دیکھو آ گئیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے جو ہے وہ بصائر، بصائر بصیرہ کی جمع ہے، یعنی اس میں جو ہے وہ دل کی روشنی بھی مراد ہے، اور وہ تمام دلائل جو کہ کائنات کے دلائل ہیں وہ اللہ کے پاس آ گئے. اور اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید. کہ لوگوں تمہارے پاس جو ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے جو ہے وہ بصائر آ چکے ہیں. فمن اب سورا فل نف سے, تو اگر کوئی شخص جو ہے اپنی بینائی سے کام لے گا, فل نف سے تو اس کے اپنے ہی بھلے کے لیے ہے, یعنی اگر قرآن سے ہدایت لے لے گا, نبی کا اقرار کر لے گا, اس کا اپنا ہی بھلا ہوگا. ومن امیا فعلیہا, اور اگر کوئی اندھا بن کر رہے گا تو پھر کیا ہے, وہ خود نقصان اٹھائے گا. اندھا بننا کیا ہے؟ قرآن کا انکار, نبوت کا انکار. پوری کائنات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی دلائل گنوائے ہیں اور بتائے ہیں اور دکھائے ہیں پچھلی آیتوں میں, تو کیا ہے کہ اپنا ہی انسان جو ہے وہ نقصان کرے گا. تو یہ آیت کیا بتاتی ہے کہ اگر توحید پرست بن جاؤ, اگر آخرت پر, رسول پر, قرآن پر ایمان لے آؤ تو اپنا ہی فائدہ ہے, اور نہ لے آؤ تو اپنا ہی نقصان ہے. وما انا علیکم بحفیظ, میں تم پر کوئی پاسبان تو نہیں ہوں, میں تم پر کوئی محافظ تو نہیں ہوں, یعنی میں تم پر کوئی جو ہے وہ پولیس مین تو نہیں ہوں. یعنی میرا کیا کام ہے کہ قرآن کو کھول کھول کر تمہارے سامنے پیش کر دوں, اللہ کی آیتوں کو تمہارے سامنے پیش کر دوں, پھر عمل کرو گے تو اپنا ہی فائدہ ہے, نہیں کرو گے تو اپنا ہی نقصان ہے. یعنی میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں یہ ہٹو بچو اور تمہاری نگرانی کرتا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو, میرا کام صرف پہنچا دینا ہے. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, اور اسی طرح ہم آیات کو مختلف طریقے سے بیان کرتے ہیں. اللہ یہ پوری آیات اور ایک ہی بات کو مختلف انداز میں پیش کرنا یہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے ہم اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں, اور اس لیے بیان کرتے ہیں بھلے یقولو, کہ کہیں تم یہ نہ کہنے لگو, کیا نہ کہنے لگو کہ درستا, کہ آپ کہیں اور سے پڑھ کر آئے ہیں. یعنی اس لیے بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں کہ تم کسی سے پڑھ آئے ہو. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اہل مکہ اس کا تو اقرار ہی نہیں کرتے تھے نا کہ فرشتہ آتا ہے اور وہی نازل ہوتی ہے نا, وہ اس کا تو اقرار ہی نہیں کرتے تھے, بلکہ وہ کیا کہتے تھے کہ یہ ان کو فلاں نے سکھا دیا ہے, فلاں شخص جو ہے یہ ان سے ملتے ہیں اور پھر یہ جو ہے نا ان کو یہ سکھا دیتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یعنی کافر کیا کہتے تھے کہ آپ نے خود قرآن کو گھڑ لیا ہے. سورۃ الفرقان آیت 4 میں بھی یہی مضمون جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ کافروں نے کہا یہ قرآن تو اس کا اپنا گھڑا ہوا ہے جس پر دوسروں نے بھی اس کی مدد کی ہے. یہ لوگ ایسا دعویٰ کر کے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں. نیز انہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانی ہے جس کو اس نے لکھ رکھا ہے. تو یہاں پر کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مختلف طریقوں سے میں یہ نشانیاں بیان کرتا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ آپ کو کسی نے سکھا دیا, آپ کہیں سے پڑھائے ہیں. ولے نبینہ ہوں تاکہ ہم اس حقیقت کو بیان کر دیں, خوب واضح کر دیں. یہ قوم ہے یعلمون, ایک ایسی قوم کے لیے جو کہ علم رکھنے والی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کھول کھول کر اور پھیر پھیر کر آیتوں کو اس لیے بیان کیا کہ دانش مند لوگ جو ہیں وہ اس سے بات کو اچھی طرح جو ہے وہ سمجھ